درپیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کووڈ 19 کے دوران جہاں پاکستان اور دنیا بھر میں روزگار کے مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کی جابز چلی گئیں، وہاں کچھ ادارے ایسے بھی تھے جو اس پر کوشش کرتے رہے کہ کس طرح نئے روزگار پیدا کریں، کس طرح کووڈ 19 کے دوران نئی نئی انوویشن کی جائے اور ایسی چیزیں سامنے لائی جائیں جو کہ نہ صرف لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں بلکہ کووڈ 19 کی وبا سے نمٹنے میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی رول سامنے آ سکے۔ اور ایسے ہی اداروں میں ایک ہے، انکیوبیشن کا سینٹر ہے جو اس وقت پاکستان میں انٹرپرینورشپ کو فروغ دینے کے لیے بیسیکلی کام کرتا ہے، لیکن کووڈ 19 کے دوران بھی اس کا ایک رول ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد کلیم اللہ جو لمس کے انکیوبیشن پروگرام جو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر اس کے انچارج ہیں اور لاہور سے ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے، خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا سکسیس اسٹوریز ہیں کووڈ 19 کی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے۔ السلام علیکم محمد کلیم اللہ صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
کلیم اللہ صاحب کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ انکیوبیشن سینٹرز کیا ہیں اور پاکستان میں یہ کس، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ منسٹری آف آئی ٹی کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو مخصوص سینٹر ہے لاہور میں لمس یونیورسٹی میں وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کب سے یہ کام کر رہا ہے؟
تھوڑا سا انکیوبیشن سینٹرز کا بھی بیک گراؤنڈ دے دوں کہ پاکستان میں اس ٹائم تقریباً 30 سے زیادہ انکیوبیشن سینٹرز ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں، ڈائریکٹ پبلک کی ڈائریکٹ پبلک سیکٹر میں ہیں اور کچھ انکیوبیٹرز پاکستان میں یا ایکسیلریٹرز پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ جو زیادہ تر پاکستان میں انکیوبیٹرز ہیں وہ رائٹ ناؤ پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور دیٹ مینس کہ وہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہیں، وہاں پہ انکیوبیشن سینٹر کی کچھ فیسلٹیز ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ایچ ای سی انہوں نے فنڈ کی ہوئی ہیں، وہ انکیوبیشن سینٹرز ان کو عام طور پہ ہم بزنس انکیوبیشن سینٹرز کہتے ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان میں سارے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر انکیوبیٹرز اور پبلک پرائیویٹ سیکٹرز کو ملا لیجیے تو جو سگنیفیکینٹ کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے زیادہ انکیوبیٹرز پاکستان میں اس ٹائم سگنیفیکینٹلی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انٹرپرینرشپ کو پروموٹ کرنے میں اور نئی جابز کریٹ کرنے میں تھرو انٹرپرینرز۔
تو اوور آل جو یہ تمام سینٹرز ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی کرتے ہیں کہ پروموٹ کرتے ہیں انٹرپرینرشپ کو اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں اسٹوڈینٹس کو بھی اور یوتھ کو بھی، اور ضروری نہیں کہ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہوں بلکہ باہر کے اسٹوڈینٹس کو بھی، باہر کے لوگوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں جو آلریڈی بزنس میں ہوں۔
جی جی بالکل، جیسے اب ہمارے پاس اگر میں اپنے انکیوبیشن سینٹر کی بات کروں، میں ابھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن اب اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے یہاں جو ایوریج ایج آف انٹرپرینیور ہے جب وہ ہمارے انکیوبیشن سینٹر میں آتا ہے تو یو کین سے کہ دیٹ از سم ویئر بٹوین 30-40 ایئرس، تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ارلی 30 انٹرپرینیورس۔ ہم صرف یونیورسٹی کے فریش گریجویٹس کی طرف بات نہیں کرے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی ملازمت کرے تھے کہیں نہ کہیں، کہیں بڑی اچھی ویل سیٹلڈ جاب میں کام کرے تھے، بٹ دین دے ریئلائز کہ انسٹیڈ آف ورکنگ فار سم ون ایلس ٹو پرسو ٹو ہیلپ دیم اچیو دیئر ڈریم، ہم کیوں نہ اپنا کام شروع کریں اور ہم اپنے ڈریمس کو پرسو کریں۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ اب اس میں نئے آ رہے ہیں، مختلف سیکٹر سے نئے آ رہے ہیں۔
ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ کس طرح یہ ٹریننگ ہوتی ہے، کس طرح یہ لوگ تیار ہوتے ہیں انٹرپرینرشپ کے لیے؟
اس کی پریکٹیکل اپروچ ہے، تھوڑی سی اکیڈیمیا سے ہٹ کے ہے، اسی لیے عام طور پہ انکیوبیشن سینٹرز اکیڈیمیا سے تھوڑا سا الگ رہ کے کام کرتے ہیں، ایکسپیرینشیل لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس انٹرپرینیور آتے ہیں تو ہمارے ایک تو ٹریننگ کریکولم ہوتا ہے جس میں ہم بزنس کے جو مختلف پہلو ہیں، جس طرح سے آپ نے اپنا بزنس ماڈل کو ریفائن کیسے کرنا ہے، آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے سیلس کیسے کرنی ہے۔ آئی مین ایک اسٹارٹ اپ کا ایشو یہ ہے، ایک چھوٹے کاروبار کا مسئلہ یہ کہ اس نے وہ 10 چیزیں کرنی ہے جو بڑے کاروباروں میں مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ مختلف چیز کر رہے ہیں، تو اس ایک اکیلے فاؤنڈر نے اسٹارٹ اپ کے ہر چیز کرنی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو उसको थोड़ी थोड़ी चीजें इतनी कम से कम सिखा दी जाएं कि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में कारोबार करने जाए या अगर कारोबार कर रहे हैं तो उसे बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए, या कम से कम उसको उसको अगर उसने कोई वेंडर्स के साथ काम करना है तो उसे पता हो कि हम क्या बात करें। सो एक फाउंडर ने चूंकि सेल्स भी करनी है, मार्केटिंग भी उसने करनी है, डिजिटल मार्केटिंग को भी उसने देखना है, इन्वेस्टमेंट भी उसने रेज करनी है, इन्वेस्टर्स को पिच भी उसने करनी है, तो आप कहने ये जो 10-12 जो जो बड़ी बड़ी चीजें, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों को सिखाएं थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस, हम इनको सिखाएं थ्रू इनफॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस, हम इसको सिखाएं। और इनफॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो जो लोग ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनसे ज्यादा उन बेहतर आप शायद कहीं से नहीं सीख सकते जब आप उनसे जाके मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस देखते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा कि हमारा मकसद एज एन इनक्यूबेटर ये है कि हम उनके लिए दरवाजे खोलते हैं। आवर जॉब इज टू ओपन डोर्स फॉर ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स, टू डोर्स टू सक्सेसफुल पीपल, डोर्स टू रिसोर्सफुल पीपल। तो हमारा काम ये होता है कि हमने इनको इनेबल करना होता है कि वो ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाए हमारे पास आने के बाद।
तो कब से ये दारा ये काम कर रहा है और अब तक कितनी कितने स्टूडेंट्स को या कितने यूथ को ये ट्रेनिंग देकर बाहर स्टार्टअप्स बनने के लिए तैयार कर चुका है?
जी सो अगर मैं लम्स की बात करूं तो पाकिस्तान में जो पहले 3 या 4 इंक्यूबेटर्स थे, लम्स का शुमार उसमें होता है। सो सबसे पहले नस ने शुरू किया था गालिबन, और उसके बाद PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने Plan 9 शुरू शुरू किया था, और उसके बाद तीसरे नंबर पे लम्स ने अपना लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम LCEV कहते थे वो शुरू किया था। और ये 2013 या 2014 की बात है कि जब हमने शुरू किया, और इसमें जब हमने शुरू किया तो हर 6 माह बाद हम कोहोर्ट को ग्रेजुएट करते थे, हर कोहोर्ट में हमारे पास 8-10 स्टार्टअप्स होते थे। तो 2017 तक हम तकरीबन 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को ग्रेजुएट कर चुके थे, और इसमें लम्स के स्टार्टअप्स भी थे, लम्स के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स भी थे, लम्स के बाहर भी लोग थे। तो हमने 3.5 साल लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप चलाया, और हमने 7 बैचेस को उसमें चलाया। 2017 के दिसंबर तक हमने इसको लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप चलाया, और उसके बाद हुआ ये कि इस दौरान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की एक जेली इदारा है जिसका नाम इग्नाइट है, और इग्नाइट ने ये प्रपोजल फ्लोट किया कि वो पूरे पाकिस्तान में 5 एक इस्लामाबाद में और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि लम्स ने, चूंकि हम लोगों को तजुर्बा था 3.5 साल से हम कर रहे थे, हमारी एक एलुमनाई बेस थी, वी गॉट हाईएस्ट टेक्निकल पॉइंट्स, एंड वी वर एबल टू विन NIC लाहौर एंड NIC क्वेटा। NIC क्वेटा हम डायरेक्टली नहीं चलाते, NIC क्वेटा क्वेटा के अंदर एक इदारा जिसे ब्यूटम्स कहते हैं, और डायरेक्टली ऑपरेशनल कंट्रोल ब्यूटम्स के पास है, और जो बिड विन किया है लम्स ने किया है। तो हम लोग NIC लाहौर और NIC क्वेटा चला रहे हैं। NIC लाहौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने दिसंबर 2017 में जब से इसका अफ्तताह हुआ, तो अभी हमारा 5वां बैच यहाँ पे अभी चल रहा है इस टाइम, और हमने अभी तक तकरीबन 60 एंटरप्रेन्योर्स को, 60-60 स्टार्टअप्स को अभी तक हम ग्रेजुएट कर चुके हैं, और इन स्टार्टअप्स ने कई जॉब्स क्रिएट की, इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज की। अगर मैं आप नंबर शेयर करूं तो 1,000 से ज्यादा ये लोग जॉब क्रिएट कर चुके हैं, ये $25 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट रेज कर चुके हैं, ये तकरीबन 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। तो ये वो स्टार्टअप्स हैं जो कि मुख्तलिफ डोमेन्स में, मुख्तलिफ वर्टिकल्स में, एजुकेशन में काम करें, हेल्थ केयर में काम करें, टेक्नोलॉजी में काम करें, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें, इन्वायरमेंट में काम करें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट बाहर करने के लिए काम करें। तो ये आप कहने के वो सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ डोमेन से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और डोमेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हमारे पास आते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेते हैं और मजीद अपनी स्किल्स को रिफाइन करते हैं, और ये माशरे के लिए एक जॉब प्रोड्यूसर बनते हैं बजाय के जॉब्स कंज्यूमर।
तो ये बताइए कलीमुल्ला साहब कि खास तौर पर COVID-19 की वबा से निमटने के लिए अगर हम कहें कि कोई प्रोजेक्ट्स लम्स में शुरू हुए तो वो क्या थे, वो किस हद तक सक्सेसफुल रहे?
जब कोविड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जिस तरह काफी सारे सोसाइटीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बेसिक चीजों का, बेसिक PPE में का की अवेलेबिलिटी का, एक आप कहने की इवन फेस मास्क का की किल्लत हो गई, बिकॉज डिमांड सप्लाई का एक अचानक से एक वो बन गया जो कि लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये आप कह लें कि इनकी एक जो अच्छी सलाहियत है वो ये कि दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। सो ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में जनरली सेंसिटिव हैं, ये देखते हैं ये माशरे में हो रहा है, तो ये भी अपना कुछ किरदार अदा करना चाहते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि काम तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोसाइटी में पीपीज नहीं है, फेस मास्क अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने आप कह लें कि इन्होंने उसको कुछ को सस्टेनेबल बिजनेस के तौर पे, कुछ को गुडविल के तौर पे इन्होंने बनाना शुरू किया, सोसाइटी में देना शुरू किया। लेकिन यह कि जैसे जैसे मामला हल हुआ तो देन अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इमर्ज। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक टाइम पे टेस्टिंग की काफी किल्लत थी, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की जब एकदम ओपीडीज बंद हो गए अस्पतालों में। मैं आपको एक स्टार्टअप की मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक स्टार्टअप है, हमारे बैच वन का एक स्टार्टअप, उसका नाम है इंस्टा केयर। तो इंस्टा केयर के पास ये डॉक्टर्स का एक मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, टेली हेल्थ का पोर्टल है, डॉक्टर्स आते हैं अपनी सर्विसेज को देते हैं, ऑफर करते हैं फॉर पेशेंट्स। और तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूएचएस के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर इन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की, और इन्होंने काफी सारे डॉक्टर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया क्योंकि अचानक से ओपीडीज बंद हो गई थी। तो लोगों ने एंड दे सर्व अ फ्यू थाउजेंड पेशेंट्स इन 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 लेस देन 7 days और 10 days। और इन्होंने लोगों को मुख्तलिफ चीजों में जो कि नॉन कोरोना बीमारियां थी, इन्होंने लोगों को हेल्थ हेल्पलाइन प्रोवाइड कर दी। साथ ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जर्मनी की एक लैब से टेस्टिंग का एग्रीमेंट किया, और इन्होंने टेस्टिंग की किट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी, इन्होंने टेस्टिंग की फैसिलिटी इन लोगों ने शुरू कर ली। फिर आप कह लें कि हमारा एक और स्टार्टअप है राडा टेक्नोलॉजीज के नाम से, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ओपन सोर्स वेंटिलेटर की एक्सटेंशन मौजूद थी, कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन इनको चूंकि 3D प्रिंटिंग आती थी तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वेंटिलेटर्स को प्रिंट करके उसकी एक्सटेंशन देने शुरू किए अस्पतालों में। और इन्होंने आप कह लें कि 250 से ज्यादा वेंटिलेटर्स की जो एक्सटेंशन है, वेंटिलेटर्स के लिए अपनी एक्सटेंशन दी। एक एक्सटेंशन में आपको वाजे कर दूं कि एक एक्सटेंशन में जब वो एक वेंटिलेटर में एक्सटेंशन वो लगती है तो एक पेशेंट के बजाय वो चार पेशेंट्स को वेंटिलेटर सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप 250 वेंटिलेटर्स के लिए वो एक्सटेंशन बना लेते हैं तो दैट मीन्स कि नाउ इंस्टेड ऑफ 250 पेशेंट्स आप 1000 पेशेंट्स की आप बात करें। तो आप कह लें कि इन्होंने विद इन 30 days ऑफ कोविड स्प्रेड इन पाकिस्तान इन्होंने 250 वेंटिलेटर्स की एक्सटेंशन मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजी, लाहौर में मेयो अस्पताल में, शेख जैद में, शौकत खाना में इन्होंने भेजी, सियालकोट में इन्होंने CMH में भेजी, स्कर्दू में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भेजी, मीरपुर में भेजी लेडी रीडिंग। तो कहने का मतलब ये कि सारा इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इनकी कोशिश ये थी कि वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी को 4 गुना क्वाड्रुपल जो ना कर दिया जाए, और इसमें काफी हद तक कामयाब भी।
और नए वेंटिलेटर्स डिजाइन करने में और वेंटिलेटर्स की मरम्मत करने का भी कोई आपके डिपार्टमेंट में या स्टार्टअप्स ने कुछ किया था?
तरह एक स्टार्टअप है जिनका नाम है आइको। काम तो ये था कि स्मार्ट व्हील चेयर पे वो काम कर रहे थे, और ऑल्दो कि ही वाज वर्किंग इन दिस डोमेन, मेडिकल डिवाइसेस की डोमेन में काम कर रहे थे। ये जब सारा क्राइसिस शुरू हुआ तो इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि हॉस्पिटल से इन्होंने बात की, जिसके पास भी कोई नाकारा वेंटिलेटर पड़े थे, और हर अस्पताल के पास काफी सारे नाकारा वेंटिलेटर्स पड़े थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको वेंटिलेटर्स उनके ठीक करके उनको देने शुरू किए। ये UET फैसलाबाद से ये मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, तो इन्होंने ना सिर्फ वेंटिलेटर्स को ठीक करना शुरू किया बल्कि इन्होंने मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को बनाना शुरू किया, उसकी प्रोटोटाइप बनाई, उसको मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके गए। तो ये सब काम इसी तरह हमारे पास लम्स की टीम थी जो कि काम तो कुछ और कर रही थी, लेकिन जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे काम शुरू किया जो अस्पतालों में उस टाइम एक और रिक्वायरमेंट थी, और एक्चुअली अभी तक वो रिक्वायरमेंट है। तो ये ऐसे भी आप कहने कि हमारे पास स्टार्टअप्स थे जिन्होंने इन चीजों को भी काम। अभी जो मैं आपसे इंस्टा केयर की बात कर रहा था, तो इंस्टा केयर ने 10 दिनों के अंदर अपनी जब सर्विस ने लॉन्च की तो इन्होंने 286 डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया UHS के साथ मिलके, 7000 पेशेंट्स को इन्होंने 10 दिनों के अंदर सर्व किया, जिसमें से आधे पेशेंट तो पंजाब से थे लेकिन 25% पेशेंट्स KPK से भी थे, और बाकी बलूचिस्तान से थे, सिंध से पेशेंट्स थे, ओवरसीज से पेशेंट्स पाकिस्तान में कॉल कर रहे थे और वो अपना अपने आप को डायग्नोज ये डॉक्टर्स कर रहे थे। तो देखिए NICs का पर्पस, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स का जो गवर्नमेंट ने इसको सोचा था और वो यही था कि हम लोग सिर्फ अपने स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना और ग्रेजुएट करने पे काम नहीं करेंगे। हमारा पर्पस ये है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि हम लोग सिर्फ हाई इम्पैक्ट हाई ग्रोथ स्टार्टअप के साथ काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको जितने भी स्टार्टअप्स बताए ये सब तालीम याफ्ता लोग हैं, ये यूनिवर्सिटियों से अच्छी तालीम है, इनके पास अच्छा हुनर है, तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि बहुत कम सरमाए के साथ, बहुत कम कैपिटल के साथ अपना कारोबार शुरू करते हैं और उस कारोबार को इनको स्केल करने के लिए हेल्प की जरूरत होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लाखों कारोबार हैं जिनको जिनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती है और वो एक खास हद से आगे स्केल नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अभी तक तकरीबन 250-300 के करीब हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर चुके हैं, बलूचिस्तान में कर चुके हैं, सदरन पंजाब में कर चुके हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि इनके कारोबार को ना सिर्फ सस्टेनेबल बनाया जाए बल्कि इनके कारोबार को आगे लेके चला जाए। तो ये हमारा हम दोनों तरह से काम करें।
तो हर एंगल से जो भी जैसी जैसी ज़रूरतें पैदा हो रही हैं, जैसे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उसके मुताबिक नए नए सॉल्यूशंस आपके आपके जो इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो तैयार कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया मोहम्मद कलीमुल्ला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बड़ी तफसील से आपने बताया कि डम्स यूनिवर्सिटी में जो ये कायम है आपका नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर, वो क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ करता है आम दिनों में, और अब खास तौर पर COVID-19 के दौरान वो क्या कुछ कर रहा है इस वबा से निमटने के लिए मुख्तलिफ शोबों में अपने उन स्टार्टअप्स की मदद से जिनको ये ट्रेनिंग दे चुका है और जिनको अभी तक ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर facebook.com/urduvoa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urduvoa पर हमें फॉलो कीजिए।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी शो के साथ। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो गुफ्तगू है इस बारे में कि पाकिस्तान में खवातीन को हरासा किए जाने का मसला। बहुत सी खवातीन अपने काम की जगहों पर खासतौर पर उनको हरासा किया जाता है, रास्तों में उनको हरासा किया जाता है, बसों में उनको हरासा किया जाता है और घरों तक में उनको हरासा किया जाता है। और इसकी वजह से वो खवातीन न सिर्फ ये कि बहुत से नफसियाती मसाइल का शिकार होती हैं बल्कि वो इस हद तक परेशान हो जाती हैं, इस हद तक हरासा किया जाता है कि उनकी अपनी नफसियाती ज़िंदगी भी ख़राब होती है, वो तालीमी इदारों में दाखिला लेना ख़त्म कर देती हैं, छोड़ देती हैं, काम छोड़ देती हैं, तालीम छोड़ देती हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब होकर रह जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी बल्कि पूरे घर वालों की ज़िंदगी और पूरी सोसाइटी पर उनका असर पड़ता है। ये एक बहुत संगीन मसला था जिस पर मौजूदा हुकूमत ने और पिछली हुकूमतों ने तवज्जो दी और अब बाकायदा एक महकमा कायम हो चुका है जो, और कानून सामने आ चुका है जो एंटी हरासमेंट एक्ट कहलाता है। और इस एक्ट पर अमल दरामद के लिए फिर खवातीन के शोबे को कायम किया गया और वो है मोहतसिब का ओहदा जो इस वक्त कायम किया गया चारों सूबों में और वाकई सतह पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान की जो मोहतसिब हैं खवातीन को काम की जगहों पर हरासा करने के वाकयात को रोकने के लिए ये ओहदा जो कायम किया है उसकी मोहतसिब हैं, नाम है इनका साबरा इस्लाम, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा इस्लाम साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं?
मैं ठीक हूँ, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एंटी हरासमेंट एक्ट है क्या और इस एक्ट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो खवातीन को हरासा किए जाने के वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी हैं?
यास्मीन, सबसे पहले तो ये है कि हरासियत का कानून ये है कि हरासमेंट दो तरह की होती है, एक सेक्सुअल हरासमेंट और एक सिंपल हरासमेंट। हरासमेंट क्या है, वर्क प्लेस पे हरासमेंट कैसे होती है, तो बात यह है कि कोई भी ऐसी आवाज, ऐसा रवैया, ऐसी हरकत जो किसी खातून की इज्जत नफ्स को मजरूह करती हो और ये कि औरत की प्राइवेसी को अफेक्ट करती हो तो वो हरासमेंट कहलाती है। تو کام کی جگہ پہ ہراساں ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی خاتون کو کوئی ٹونٹنگ کرتا ہے، اس کو کسی نام سے، کسی اشارے سے، کسی جسچر سے اس کو تنگ کرتا ہے، سنپ کرتا ہے، تو وہ اب خاتون جو ہے اپنی صلاحیتوں سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتی جس طرح کے ایک مرد اٹھا سکتا ہے، تو وہ ہراسمنٹ کہلاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی آواز، ایسی حرکت، ایسی جسچر، ایسا رویہ یا خوف و ہراس پیدا کرنا جو ہے وہ ہراسیت کہلاتا ہے، اور یہ قابل جرم ہے اور اس کی سزا موجود ہے۔
تو کیا اس کی سزا کیا ہے یہ بتائیے۔
ہراسمنٹ دو طرح کی سزائیں ہیں، اگر تو کوئی ہراسیت ثابت ہو جاتی ہے تو دو طرح کی سزائیں ہیں، ایک تو میجر پینلٹیز ہیں اور ایک مائنر پینلٹیز ہیں۔ میجر یہ ہے کہ ڈسمسل فرام سروس، ریموول فرام سروس، سنشر اور فائن ہے، اور جو ہے اور مائنر جو ہے وہ صرف یہ کہ آپ کو تنبیہ کر دی جائے اور ہلکا پھلکا سا فائن کر دیا جائے۔ تو بیسیکلی اس قانون کی جو سزاؤں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پھانسی کی سزا دے رہے ہیں یا سوسائٹی میں سے کسی کو ہم نے کسی کو بے عزت کرنا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس برائی کو، اس جرم کو ختم کرنا ہے جو ہماری سوسائٹی میں پنپ رہی ہے، پھیل رہی ہے، چھپائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو برائی ہے، یہ جو ہراسمنٹ ہے، یہ مختلف نوعیت میں کی شکل میں ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے اسکولوں، کالجز میں، اور ہمارے دفتروں میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے جو ہے عدالتوں میں، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔
تو آپ کو متصف کے طور پر مقرر کیا گیا، اس شعبے کی آپ ہیڈ ہیں، تو کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں؟ آپ کیا اس قانون کی امپلیمنٹیشن پر کام کرتی ہیں یا آپ کی اور بھی ذمہ داریاں کچھ ہیں؟
ہراسیت قانون کے تحت جس کی تعیناتی ہوتی ہے وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں۔ ایک تو ہم عدالتی نظام چلاتے ہیں، قواسائی جوڈیشل فورم ہے یہ، کہ کوئی کمپلینٹ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو سول پروسیجر قانون کے تحت، اس میں ہم اسی قانون کو اڈاپٹ کر کے سمن کرتے ہیں، بلاتے ہیں اکیوزڈ کو، اور پھر ہم جو ہے وٹنسز کو بلاتے ہیں اور ایگزامن کرتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں کو سن کے، اور دونوں کو، اکیوزڈ کو بھی اور کمپلیننٹ کو بھی سن کے، پھر اس کے بعد جو ہے ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس قانون پر عمل درآمد کرنا ہمارے ادارے کی ذمہ داری ہے، وہ اس طرح سے کہ اس قانون کے تحت تمام سرکاری، نیم سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں کمیٹیوں کا ہونا ضروری ہے، انکوائری کمیٹیاں جو 5 افراد پر مبنی ہوں گی اور جس میں 2 خواتین کا ہونا ضروری ہے، اور ہر ادارے میں کوڈ آف کنڈکٹ کا نمایاں جگہ آویزہ ہونا ضروری ہے کہ تمام جو کام کرنے والے وہاں پر امپلائیز موجود ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ قانون ہے، ہراسیت کیا چیز ہے اور اس کی سزائیں کیا ہیں، اور کس طرح ہم نے ایک دوسرے کو کام کی جگہ پہ مارجن دینا ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے، ایک دوسرے کو عزت و وقار کے ساتھ دیکھنا ہے۔ عام طور پہ یہ قانون جو ہے اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ فار ویمن کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ قانون دونوں کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں اس قانون کے تحت اگر کہیں ہراساں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔
آپ کو اب تک کچھ کیا مسائل پیش آئے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے جو کہ بہت ہی بیک ورڈ ایریا ہے، اور آپ یہ اتنا بڑا مشن لے کر ساتھ چل رہی ہیں، تو آپ کو بذات خود کیا مسائل پیش آئے؟
یاسمین، جب بھی کوئی نیا ادارہ بنتا ہے تو obviously وہاں پر جو ہے resistance ہوتی ہے۔ تو جب ادارہ بنا یہاں پر بلوچستان میں تو ارد گرد سے آوازیں آئیں، میرے کانوں تک پہنچی کہ غیر ضروری ادارہ ہے اور اس کا کوئی کام موجود نہیں ہے، اور ہراسمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جو ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ ہراسمنٹ موجود ہے، اور اس کے خلاف خواتین نے آواز بھی بلند کرنا شروع کیا اور نو کہنا سیکھا خواتین نے، تو میرے پاس کیسز بھی آنا شروع ہوئے۔ تو مجھے جو ہے مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑا. جب یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جب کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ جو ہے درج ہو جاتی ہے اور میرے پاس کمپلینٹ آ گئی تو میں نے جو شو کاز بھیجا جاتا ہے اس کے بعد جو شو کاز بھیجا تو سم ٹائم ایسا ہوا کہ جو اکیوز تھا اس نے آ کے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ آپ نے اتنی سی بات پہ میں زور ڈالوں گی کہ آپ نے اتنی سی بات پہ مجھے یہ ہے میری عزت خراب کر دی, آپ نے مجھے شو کاز دیا. یا نوٹس گیا ہوگا ظاہر ڈپارٹمنٹ میں تو لوگوں میں پھیلا ہوگا کہ یہ بیس نے کچھ کیا ہے. تو وہ ہے پھر میں نے کہا کہ آپ قانون پڑھیں, آپ کی اتنی سی بات پہ آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے. آپ کے لیے وہ بات اتنی سی ہوتی ہے کہ آپ کسی خاتون کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اس پہ کمنٹس دیتے ہیں, اس کو ہراساں کرتے ہیں, لیکن یہ وہ دوسرے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اتنی سی بات ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اتنی سی بات نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے جب بیڑا اٹھایا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے.
تو کتنے اب تک آپ کیسز جو ہیں جن میں کسی کو سزائیں دلوا چکی ہیں یا نوٹسز بھیج چکی ہیں, اور وہ زیادہ تر کس نوعیت کے تھے؟
یاسمین, میرے پاس تقریباً 20 کے قریب کیسز آئے, اور جس میں سے ایک جو ہے وہ اپیل تھی, مطلب اپیلیٹ فورم کے طور پہ وہ آیا, اور دوسرا یہ کہ کچھ کیسز ایسے آئے جو میری جورسڈکشن میں نہیں تھے. جو 20 کیسز آئے ان میں ہراسمنٹ تھی لیکن معمولی نوعیت کی تھی. تو اس میں سنشر جو ہے مذمتی لیٹر جو ہے بھیج دینا ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ نے اس کام کو کیا ہے, آئندہ جو ہے اس کام سے باز رہیں. دوسرا یہ کہ جو کیسز آئے ان میں سے کچھ کمپرومائز بھی ہو گئے, کیس آیا اور اس کے بعد جو ہے اکیوزڈ اور کمپلیننٹ کے درمیان راضی نامہ ہو گیا تو انہوں نے کیس کو وڈرا کر لیا. مطلب یہ کہ اتنی زیادہ شدید نوعیت کی ہراسمنٹ کے کیسز نہیں آئے, لیکن جو آئے کیسز ان میں جو ہے وہ کچھ تو ان میں معمولی نوعیت کے تھے اور کچھ وڈرا کر لیے, مطلب آپس میں صلح کر لی اور کیس واپس لے لیا.
اچھا,
تو یہ لگے ہوئے ہیں.
تو آپ تک جب کیس آتے ہیں تو کس طرح لوگوں کو پتا ہے کہ یہ محکمہ قائم ہے, تو آپ کے پاس کیسے کمپلینٹ کیسے آتی ہیں؟
مجھے یاسمین, چونکہ ہم نے اپنا ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے, ہمارا نمبر بھی سرکاری نمبر بھی موجود ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کو ہم اخبار میں, ٹی وی میں, اور جو ہمارے جو ہے ویب سائٹس ہے اس پہ بھی ہم کرتے ہیں. تو اپروچ کے لیے ہم لوگوں نے, میں نے بتایا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہے تمام ڈسٹرکٹس میں بھی اینٹی ہراسمنٹ سیلز بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں ان کو کمپلینٹ آتی ہیں, وہ ہم کو ڈائریکٹ ہم تک ریفر کرتے ہیں.
وہ خواتین جو کہ گھروں میں بیٹھی ہیں, جاب پر نہیں جا رہی لیکن وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں, بسوں میں بیٹھی ہیں, بازاروں میں پھر رہی ہیں, اور ان کا کسی ادارے سے بھی تعلق نہیں ہے, وہ ہمارا پروگرام سن رہی ہیں, وہ کیسے آپ کے ادارے سے رابطہ کریں اور کیسے اپنی شکایات آپ تک پہنچائیں کہ ہمیں کسی نے تنگ کیا یا گھر میں کسی نے تنگ کیا؟
دیکھیے یاسمین, چونکہ میں وکیل بھی رہ چکی ہوں, عام طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بھی میرے پاس آئے ہیں اور دیگر بھی جو فیملی میٹرز ہیں وہ بھی میرے پاس آتے رہے ہیں. تو اپروچ تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ یہ قانون جو ہے میرا وہ ورک پلیس کو پہ جو خواتین ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اب گھروں میں بھی مجھے پتا ہے کہ گھروں میں بھی ہراسمنٹ ہے, اور جو بسوں میں, اور یہ کہ اسکول آتی جاتی جو بچیاں ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کو ہم اس دائرہ کار کو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائیں گے, اور یہ سارے اس میں یہ جو جرائم ہیں خواتین کے خلاف جو ہے ان کو اس میں لاتے جائیں گے.
تو آج کل COVID-19 کے دوران تو ادارے تقریباً بند ہیں, تو آج کل پھر کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے ہراساں کیے جانے کے؟
یاسمین, ہمارے چونکہ آفس بند رہا پہلے 2 مہینے تو بالکل بند رہا, اب یہ کہ میں نے اپنا جو ہے اپنے گھر سے, چونکہ میرے اپنے گھر میں بھی چیمبر ہے تو یہاں سے بھی میں نے جو ہے نا شروع کیا ہے. ہم لوگ آن لائن جو ہے اس لا پہ ٹریننگ جو ہے نا وہ اس کا آغاز کیا ہے, تاکہ یہ جو ہماری کمیٹیاں ہیں, جو انکوائری کمیٹیاں ہیں وہ, اور یہ جو اینٹی ہراسمنٹ سیلز بنے ہیں ہمارے تمام ڈسٹرکٹس میں ان کے ممبران کی جو ہے اس قانون پر ان کی تربیت کی جائے, تو آن لائن ان کی ٹریننگ کا آغاز کیا تاکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ہم جو نا اس قانون پر عمل درآمد کروا لیں. اگر کمپلینٹ نہیں آ رہی ہے تو ہم اویئرنیس کمپین چلائیں, لوگوں کو ٹرین کریں. تو ہماری جو ہے آن لائن ٹریننگ آغاز ہوئی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس قانون کے مطلب یہ کہ اپنے آفس میں اپنے گھر میں بیٹھ کے میں نے اس کام کو شروع کیا ہوا ہے تاکہ ہم ان ٹچ رہیں اور اس پہ
اور آنے والے دنوں میں
بھی اگر کہیں پر
یعنی جب ایون جب آفیسز کھل جائیں تو بھی آن لائن تو یہ تمام سسٹم آ جانا چاہیے تاکہ بجائے اس کے لوگ براہ راست آ کر شکایت درج کرائیں, آن لائن ہی سب کچھ سبمٹ ہو جائے شکایت اور اس کا جو پروسیس ہے وہ آن لائن ہو جائے تو کوئک ہو جائے گا.
جی ہاں جی ہاں بالکل, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ اسی طرح کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.
بے حد شکریہ صابرہ اسلام صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں عام لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ جو خواتین کا یہ شعبہ قائم ہوا ہے, خواتین کے خلاف ہراساں کیے جانے کے جو واقعات ہیں جو کام کی جگہوں پہ پیش آتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کی کیا ذمہ داری ہیں اور آپ ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر رہی ہیں, اور اس میں معاشرے کا کیا رول ہونا چاہیے, گھر والوں کا کیا رول ہونا چاہیے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بے حد شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ. پاکستان میں شجرکاری کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے, اس بارے میں ہمارے ساتھی نفی سعود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
جمعے کو پاکستان نے بارشوں کے موسم میں اپنی سب سے بڑی شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہوٹا میں اس مہم کا افتتاح کیا جس کے تحت 200 ملین پودوں کو ملک بھر میں لگایا جائے گا اور ان کی حفاظت کے لیے علاقے کے لوگوں کو تعینات کیا جائے گا. اس سلسلے میں سنیے وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلیوں پر مشیر ملک امین اسلم, سندھ میں محکمہ جنگلات میں افسر ریاض وگن اور ایک غیر سرکاری ادارہ پودا کی پنجاب میں سربراہ سمینہ نذیر کے ساتھ گفتگو. تو آپ ہی سے شروع کرتے ہیں ملک صاحب, آپ بتائیں کہ پاکستان میں جو مہم شروع کی آپ لوگوں نے درخت لگانے کی, اور کہا جا رہا ہے کہ سرکار کی سب سے بڑی مہم ہے اس حوالے سے, تو اس کے بارے میں کچھ سننے والوں کو بتائیے.
جی بالکل, یہ وینسٹر صاحب نے ہماری مانسون پلانٹیشن ہے اس کا آغاز کیا ہے, اور دس از دا بگیسٹ مانسون پلانٹیشن ایور ان پاکستان, اور اس میں انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے 20 کروڑ پودے اگلے 4-5 دنوں کی چلتی جو کیمپین اس میں لگانے ہیں انشاءاللہ, اور یہ تمام پروونسز میں یہ کام سائملٹینیسلی ہوگا. اس کے بیسکلی دو اسپیکٹس ہیں, ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے جو پلانٹیشنس کرنی ہیں وچ مینس کہ نئے پودے لگانے ہیں اس کے علیحدہ ٹارگیٹس ہیں, اور دوسرا ہے جو کہ ہم نے پروٹیکشن کر کے ریجنریشن کروانی ہے. تو پلانٹیشن میں ہم یہاں پر پرائم منسٹر کی ایک والنٹیئر فورس ہے جس میں تقریباً 10 لاکھ بندے اب رجسٹر ہو چکے ہیں اکراس دا پروونسز, تو ان سب کو ہم اس فورس کو ہم اس میں یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ دے کین اسسٹ دی فارسٹ ڈپارٹمنٹس. اور دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے پروٹیکشن کا, جس سے ہم نے نیچرل ریجنریشن کروانی ہے, فارسٹ کو بلاکس میں تقسیم کر رہے ہیں, اور ان بلاکس کے اندر جو پروٹیکشن ہے اس کی اور اس کو ہم کافی زیادہ بڑھا رہے ہیں. بس ہم فارسٹ میں گئے ہوئے تھے, وہاں پر ان کے پاس 300 یہ گارڈز ہوتے تھے اوور 1 لاکھ ایکڑ ایریا, تو وہ اس کو ہم نے بڑھا کے 10 ٹائمز کر دیا, جتنے کہ 3000 گارڈز ہوں گے اور وہ اپنے اپنے بلاک کی حفاظت کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ملا رہے ہیں تاکہ ایک سول سوسائٹی لیڈ پروٹیکشن ہو جس میں کمیونٹیز انوالو ہوں, وہ اس ایسٹ کو اپنا سمجھیں.
تو اس وقت سندھ چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کنزرویٹر ریاض وغیرہ ہیں. ریاض صاحب, جس طرح سے ملک امین اسلم نے جو باتیں کی اس میں بہت دلچسپ یہ ہے کہ اب جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. سندھ میں جو بھی پلانٹیشنز کیں اور آپ لوگوں نے, اس میں عام لوگوں کی پارٹیسپیشن آپ نے کس حد تک دیکھی؟
جی بالکل, یہ جیسے پلانٹ فار پاکستان ڈے کا آغاز ہوا ہے تو سندھ میں بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس میں جو ہے حصہ لیا ہے, اور ہمارے تقریباً سندھ میں سبھی ڈسٹرکٹس میں جو ہے یہ دن منایا گیا ہے. ہم نے پلانٹیشن کروائی ہیں لوکل پولیٹیکل ریپرزینٹیو سے, این جی اوز سے, اور جہاں پہ ہمارے پاس 7 کمیونٹیز ہیں جیسے ہمارے فارسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم نے فارسٹ ایریاز میں لوکل کمیونٹیز کو انوالو کر کے وہاں پہ مینگروز میں ریورائن ایریاز میں اریگیٹڈ پلانٹیشنس میں ہم سے کروائی ہیں. ہمارا ٹارگیٹ تھا تقریباً کوئی 2 لاکھ پلانٹس جو ہم نے لگائے ہیں مختلف ایکو سسٹمس میں, اور وہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے لگائے ہیں, اور ہمارا یہ ٹارگیٹ جو ہے کنٹینیو رہے گا سارا مہینہ, جس میں تقریباً ہم 2.5 ملین کے قریب جو ہے وہ پلانٹس لگائیں گے. یہ سندھ کا صرف یہ اس مہینے کا ٹارگیٹ ہے, اور اس کے علاوہ پھر یہ پورا سیزن جو ہے مانسون کا یہ انشاءاللہ چلے گا یہ پروگرام, اور تقریباً کوئی سندھ جو ہے اس میں سے 50 ٹو 60 ملین کا جو ہے پلانٹنگ اینڈ پروٹیکشن کا ٹارگیٹ صرف سندھ کا ہے آؤٹ آف 200 ملین.
پودا ایک غیر سرکاری ادارہ کی سربراہ سمینہ نذیر ہمارے ساتھ ہیں, پنجاب میں یہ کام کرتی رہی ہیں. سمینہ نذیر, آپ بتائیں, درخت لگانے کی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, لیکن یہ پروجیکٹ تب بھی کامیاب ہو سکتا ہے جب کمیونٹیز اس میں حصہ لیں. اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے.
جی بہت شکریہ. ہمارا ادارہ پچھلے 17 سال سے پاکستان کے دیہی علاقوں میں خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ ان میں آگاہی پیدا ہو کہ درختوں کی کیا اہمیت ہے, پودوں کی کیا اہمیت ہے, اور وہ کس طرح ہمارے ایکو سسٹم اور جو ماحول ہے اس کے لیے بہتر ہیں. تو یہ اہم بات ہے کہ آگاہی ہو, نہ صرف ہم درخت لگائیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا درخت کس علاقے میں لگانا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بارانی علاقوں میں یا ان علاقوں میں جہاں پانی کی شدید کمی ہے, وہاں پچھلے زمانے میں بے تحاشا سفیدے کے درخت لگائے گئے ہیں. اب سفیدہ ایسا درخت ہے جو جہاں ہوتا ہے وہ اس کا پانی چوس جاتا ہے. تو ایک یہ بھی اہم تعلیم کا حصہ ہے, آگاہی کا حصہ ہے کہ کون سے درخت کس ماحول کے لیے صورت بہتر ہیں. تو مقامی لوگوں سے جب آپ مشورہ کریں گے, کمیونٹیز سے مشورہ کریں گے, تو پھر بہتر درخت لگیں گے. اگر ہم جیسے بدین ہے جہاں پانی زمین میں نہیں جاتا, پانی کھڑا رہتا ہے, وہاں پہ سفیدہ ہونا چاہیے, ہماری طرف سفیدہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہم اس طرح کے کام کر کے کمیونٹیز کا ایک بامانی رول چاہتے ہیں اس سلسلے میں.
ملک صاحب, خاص طور پہ ذکر کیجئے کہ گلگت بلتستان میں اور یہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں جس طرح سے آپ لوگوں نے کانٹے دار درخت لگائے ہیں تاکہ مویشی وغیرہ جو ہیں وہ درختوں کو اور جنگلات کو نہ کھا جائیں, اس کے بارے میں بتائیے یہ مہم کہاں تک آگے بڑھی ہے.
جی بالکل, گلگت بلتستان جو ہے وہ ایکچولی ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ایک ایریا ہے. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ لینڈ اویلیبلٹی بہت لمیٹیڈ ہے, کیونکہ زمین وہاں پہ درخت لگانے کے لیے بہت لمیٹیڈ ہے. دوسرا آلٹیٹیوڈ بہت ہائی ہیں, تو ہمیں وہاں بڑا ضروری ہے کہ جو ہم لگائے ہیں جہاں پہ بھی اس کو پروٹیکٹ پراپرلی کیا جائے, اس کی حفاظت کی جائے. اور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ واٹر شیڈ ایریا ہے پورے پاکستان کا, اور انڈس ریور کی جو مین ٹریبیوٹریز ہیں وہ ساری وہیں سے آتی ہیں. تو جو ہم وہاں درخت لگا رہے ہیں ان کو پھر ہم ایک سی بگ تھون ایک ہوتی ہے, ایک بش ہوتی ہے جس میں اپنا بھی اس کا ایک اپنا پھل نکلتا ہے جس سے وائٹمن سی بڑا اس میں ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ جو گریزنگ ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کی یہ گوٹس وغیرہ کی, وہ اگر سی بگ تھون ہو تو وہ پھر وہ گریزنگ نہیں کرتے اس کے اوپر.
لیکن ریاض وگن صاحب, آپ ذرا بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مینگروز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے سندھ میں, اس حوالے سے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے.
جی مینگروز کے حوالے سے, مینگروز کی جو آگاہی مہم ہے وہ شروع ہوئی ہے وے بیک ان ارلی 90s. مینگروز میں 93 میں آگاہی آنے کے بعد, سینسٹائزیشن کے بعد, کنٹینیوسلی فنڈز ہمیں ملتے رہے, وہاں تھوڑے تھوڑے ملتے رہے, اور اس سے جو ہے وہ مینگروز کی پروٹیکشن اور کنٹینیوس پلانٹنگ پہ بڑا دھیان دیا گیا، جس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مینگرو کی ڈیفورسٹیشن تھی اس کو ہم نے ہالٹ کیا، اور ابھی جی آئی ایس میپنگ ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، آلموسٹ ہمارا فارسٹ 90s کی نسبت اب ڈبل ہو گیا ہے، وی آر ان دا رینج آف اباؤٹ 200,000 ہیکٹرز، 5 لاکھ ایکڑ، بڑا کام ہوا، این جی اوز نے بڑا اچھا کام کیا وہاں پہ، 10 بلین ٹری سونامی سے جو ہے وہ وہاں پہ بڑے اچھے فنڈس ملے ہیں، تو ہوپ فلی ان دا نیکسٹ 4 ایئرس ہم اس کو جو ہے وہ 2.5 لاکھ ہیکٹرز تک جو ہے انشاءاللہ لے جائیں گے۔
اچھا سمینہ نذیر، آپ بتائیے کہ خواتین کو خاص طور پہ جو زراعت میں کام کر رہی ہیں ان کو کیا فائدہ دیکھتی ہیں اس مہم سے؟
جی، اس سے خواتین کو بہت فائدہ ہوگا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے درخواست کروں گی کہ خواتین کو بھرپور طریقے سے شامل کریں، کیونکہ درخت جو بھی لگائے حفاظت اس کی خواتین ہی کرتی ہیں، گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی، تو خواتین کو ایک تو اس مہم میں بھرپور شامل کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں وہ درخت دیے جائیں جو ان کے لیے مفید ہوں، مثلا فروٹ ٹری دیں تاکہ نیوٹریشن کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، اگر غریب علاقوں میں اچھے پھل لگائے جائیں تو وہ خود بھی کھائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے، تو بہت سی نیوٹریشنل ان کی نیڈز پوری ہوں گی، اور وہ درخت لگائے جائیں جو لانگ ٹرم بینیفٹس دیں گے، جیسے زیتون کا درخت ہے، مورنگا کا درخت ہے، تو خواتین کو ایک تو اس مہم کی فیصلہ سازی میں شامل ہونا چاہیے ہر سطح پہ، لیکن دیکھیں درخت ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، اسے پروان چڑھانا ہوتا ہے، تو وہ ایک نازک جو آگے اس کا بڑھنے کا عمل ہے اس کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، تو خواتین کا تو اس میں بہت اہم رول ہے۔
بہت شکریہ ہمارے ساتھی پودا ایک غیر سرکاری ادارے کی سربراہ سمینہ نذیر، ان کے ساتھ تھے سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ریاض وگن، اور ہمارے ساتھ تھے کلائمیٹ چینج پہ وزیر اعظم کی مشیر ملک امین اسلم۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا کے ہر ایک ملک کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے، غریب ملکوں، خاص طور پر افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کی معیشتیں کس صورتحال سے دوچار ہوں گی، اور کیا ان حالات میں ایشیا میں نئے معاشی بلاک بننے اور نئے اتحاد بننے کے امکانات ہیں، اور کیا G20 ملکوں نے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں کی ادائیگی میں جو ریلیف دیا ہے اس سے ان ملکوں کو واقعی کچھ مدد ملے گی؟ یہ سوالات ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ممتاز ماہرین معاشیات، پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن اور شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری سے کیے۔ پیش خدمت ہے ان کی رپورٹ۔
ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن، جو کہ پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں، اور ڈاکٹر ظفر بخاری جو کہ ایک ماہر معاشیات ہیں اور شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اشفاق، یہ فرمائیے کہ G20 کے ملکوں نے جو چھوٹ دی ہے قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں، کیا اس سے واقعی ترقی پذیر ملک کو فائدہ حاصل کر سکیں گے؟
بڑے جو ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ایون چائنا ہے، تو ان کے یہاں اگر کرائسز ہو، ان کی اکانومی پہ اثرات پڑے، تو ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ یہ پھر بھی سروائیو کر جائیں گے، لیکن جو ہم جیسے ترقی پذیر ملک ہیں، خاص کر افریقہ کے جو ممالک ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے مسائل کے شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جب اکانومی سبوں کی کولیپس ہوئی ہے، دیکھیں ساری دنیا میں نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے اکانومی دنیا کی، تو اسی طریقے سے افریقہ کے ممالک میں بھی اس کے بڑے اثرات پڑے، تو ان کی جب اکانومی کمزور ہوئی تو ان کے ٹیکس کے ریونیو میں کمی آ گئی، لیکن دوسری طرف پینڈیمک کی وجہ سے جو ہیلتھ کے ایکسپینڈیچر اور سوشل سیکٹر کے ایکسپینڈیچر، اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، تو اخراجات بڑھ گئے ہیں، ریونیو کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے، اور ان کے پاس اب پیسے نہیں رہے کہ یہ جو ڈیٹ کی ادائیگی ہو رہی تھی، ڈیٹ سروسنگ ان کو وقت پہ پے کرنا تھا، وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ لہذا اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کافی رول پلے کیا. شروع شروع میں انہوں نے بھی تمام ممالک سے کہا جو G20 یا رشین پاورفل کنٹریز ہیں, اکانومیز ہیں, کہ آپ ان ترقی پذیر ملکوں کو, یہ کم جو کم آمدنی والے ملک ہیں, ان کو آپ ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں, ورنہ یہاں بڑی تباہی مچے گی. تو اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ G20 ممالک بڑی تیزی سے انہوں نے اس کا انتظام کیا اور تقریباً 77 ملکوں کو, جس میں تقریباً 72-73 ملک جو ہیں وہ افریقہ سے ہیں, باقی 4-5 کے قریب جو ہے افریقہ سے باہر میں ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انہوں نے ایک ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کیا کہ 1 مئی سے لے کر 31 دسمبر تک جتنے بھی پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ اماؤنٹ جو ہے وہ اگر پیمنٹ ڈیو ہے تو یہ بائی لیٹرل G20 ممالک جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دیں گے, یعنی کہ اس کو ایک لون کی شکل میں بنا کے اس کو ڈیٹ پیبل ان دی نیکسٹ 4 ایئرز میں, اس میں 1 سال کا گریس پیریڈ ہے اور 3 سال میں پھر پے کرنا ہے.
اس طرح تو جو قرضے ہیں ان میں اضافہ ہی ہوگا نا.
ایگزیکٹلی یہ دیکھیں گے ڈیٹ ریلیف جو ہے نا, یہ کیا ہے کہ صرف یہ ابھی آپ نہیں پے کر رہے ہیں, یہ ایک لون کی شکل میں بن جائے گا, 4 سال میں پے ہوگا. پہلا سال جو ہوگا وہ گریس پیریڈ ہے, پیمنٹ کرنا ہے ہم نے, یہ صرف مؤخر کر دیا گیا, ابھی نہیں پے کریں گے آپ, اگلے 1-2 سال کے بعد آپ پے کریں گے. اور تو یہ ایک ٹیمپرری ریلیف تھا جو ایک اچھا احترام تھا, چونکہ ابھی پیسے کی ضرورت تھی اس وقت, تو وہ تو ایک, میں کہوں گا کہ دس واز این ایکسلنٹ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ڈیٹ ریلیف, لیکن اس کو آگے کی طرف ہمیں لے کر جانا ہے, کیونکہ یہ پینڈیمک کا جو امپیکٹ ہے یہ 6 مہینوں کے لیے, یہ 7-8 مہینوں کے لیے میں ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم جیسے ترقی پذیر ملک جو ہے یہ 3-5 سال تک اس کے لپیٹے میں رہیں گے اور ان کو نکلنے میں بڑا وقت لگے گا.
اگر آپ دیکھیں تو چائنا کی اکانومی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ باؤنس بیک ہو گئی ہے, پاکستان کے پروجیکشنز کیا ہیں؟
دیکھیے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو مالی سال ہمارا شروع ہوا ہے 1 جولائی سے 2020-2021 کا مالی سال, اس میں اور جو مالی سال گزرا ہے ابھی, اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. پاکستان کی اکانومی بھی دباؤ کا شکار بالکل رہے گی اگلے یعنی اس مالی سال میں بھی, 2020-2021 میں بھی, اور ہمارا گروتھ جو ہے یا تو اسی رینج میں, نیگیٹو رینج میں ہو سکتا ہے جیسے IMF ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں, یا بہت زیادہ ہوا تو 1-1.5% پوزیٹو گروتھ ہو سکتا ہے, لیکن جس ملک کی آبادی 2% سے زیادہ گرو کر رہی ہے, اگر اس کی اکانومی 1% سے گرو کرے تو بائی ڈیفینیشن اس ملک میں فی کس آمدنی میں کمی ہو جاتی ہے. تو بحیثیت ملک جو ہے عوام جو ہے پاکستان کے وہ غریب ہو جائیں گے.
کہ اس کا کیا راز ہے کہ چائنا کی اکانومی جو ہے باؤنس بیک ہو رہی ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ چائنا نے بڑی تیزی سے اس کو اپنے مسائل کو حل کر لیا تھا, وہیں سے کرونا شروع ہوا, لیکن انہوں نے بہت اسٹرکٹ اور ڈسپلنڈ انداز میں اس کو وہ کیا, انہوں نے تمام لاک ڈاؤن کر دیا ہر طرف اور پورے اس علاقے کو بند کر دیا انہوں نے, اور تمام جو کام ہو رہے تھے ایون بیجنگ وغیرہ میں وہ ورک فرام ہوم ہونا شروع ہوا. تو انہوں نے بہت اسٹرکٹ طریقے سے 3 مہینے انہوں نے ایک طریقے سے لاک ڈاؤن رکھا.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو سچویشن ہے ایشیا میں, خاص طور پر ساؤتھ چائنا سی میں جو ٹینشن ہے بٹوین یونائیٹڈ اسٹیٹس اور چائنا, اور اس وقت جو نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, ایران اور چین کا معاہدہ ہو رہا ہے, بھارت اور چین کا کنفرنٹیشن ہے, یہ ساری جو سچویشنز ہیں, یہ ساری صورتحال کس طرح سے امپیکٹ کرے گی اوور آل ایشین اکانومیز کو؟
ساؤتھ چائنا سی میں تو پہلے ہی سے ٹینشن وینشن تو ہمیشہ سے رہا ہے, خاص کر 2010-11 کے بعد جب امریکہ کو یہ ہوش آیا کہ چائنا بہت آگے نکل گیا ہے, تو چائنا کو پکڑنے کی جب تیاری شروع کی گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساؤتھ چائنا میں بھی ڈسٹربنس کریٹ کیے گئے. میں کہوں گا کہ چائنا کے رائس میں امریکہ نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے. جو جنگ و جدل میں امریکہ داخل ہوا افغانستان میں اور افغانستان سے فارغ ہوا تو پھر عراق میں, عراق سے فارغ ہوا تو لیبیا میں, سیریا میں, اور یہی وہ پیریڈ تھا جب خاموشی کے ساتھ چائنا افریقہ میں داخل ہو گیا, لیٹن امریکہ پہنچ گیا, ہر جگہ پہنچا. تو 2010-2011 میں جا کے امریکہ کو خیال آیا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو چائنا ہر طرف پہنچ گیا ہے. تو ایک تو کئی ٹریلین, چار ساڑھے چار ٹریلین ڈالر کا ضائع کیا. یہی چار ساڑھے چار ٹریلین اگر امریکہ اگر اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں رکھا تو آج کہیں سے کہیں امریکہ کی اکانومی پہنچتی, اور چائنا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ساری دنیا میں چھا گیا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں ساؤتھ چائنا سی میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ کر کے اگر چائنا کی اکانومی کو نقصان پہنچنا ہے. نہیں نہیں پہنچ سکتا. کچھ دنوں کے بعد آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ چائنا بہت سارے ملکوں کے ساتھ اپنے ٹریڈ کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ اپنے لوکل کرنسی میں کرے گا. ابھی بھی کرنسی سواپ ارینجمنٹ کوئی 40-42 ملکوں کے ساتھ ان کے ہو چکے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ ایک سرٹن پورشن آف دیئر بائی لیٹرل ٹریڈ آر سیٹلڈ ان دیئر لوکل کرنسی. لیکن چائنا آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ وہ فورس کرے گا بہت سارے ملکوں کو کہ آپ ٹریڈ کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ یوان میں کریں. تو جب ٹریڈ کی سیٹلمنٹ یوان میں ہونے لگے گی سو ڈیمانڈ فار ڈالر ول ڈیکلائن. تو یہ میں آگے کی طرح دیکھ رہا ہوں, آج نہیں, میرے خیال میں 2-3 سال کے بعد آپ میری بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی. اس لیے ہمیں اس کو بہت کسی اور طریقے سے انٹرنیشنل ریلیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت تو اکنامک کنڈیشنز ہیں پوری دنیا میں, خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں, پاکستان جیسے ملکوں میں, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا میں نئے معاہدے ہو رہے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایشیا میں نئے اکنامک بلاک وجود میں آ رہے ہیں, اور کیا اس سے پاکستان جیسے ملکوں کو اور عالمی معیشت کو فائدہ پہنچے گا؟
پاکستان جیسے ملک کو تو خاص طور پر بہت فائدہ ہوگا, اور عالمی معیشت کو بھی اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی اس پہ پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو 2020 کا جو یہ پینڈیمک ہے یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے, جو کہ یقیناً جس روز ویکسین آتی ہے اس کے بعد دنیا اس کے ساتھ رہنا سیکھ لے گی. اس کی جو ڈائمینشنز ہے وہ اکنامک تو یہ ہے کہ چائنا کا جو ویژن تھا ون بیلٹ ون روڈ کا, وہ ویژن اس کا اوپر سے تو جاتا ہے سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا یورپ کی طرف نکل جاتا ہے. پاکستان کی طرف سے جو سی پیک اس کو ملا ہے, اگر سی پیک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سی پیک واقعی ایک بہت بڑا ویژنری چائنا کا وہ تھا, جس کا بینیفٹ پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سی پیک سے جب آپ لے کے نکلتے ہیں تو آپ سی پیک سے دو راؤٹ اس کے نکلیں گے. ایک تو نکلے گا آپ کا ایران سے ہوتا ہوا, عراق سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ پہ نکل جائے گا. دوسرا راؤٹ اس کا گوادر سے ٹچ کرتا ہوا وہ ایسٹ افریقہ کو اور مڈل ایسٹ کو یہ کور کرے گا. تو اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ چائنیز اکانومی پہ تو ایز اے مینوفیکچرنگ اکانومی ہمیشہ رہے گا, وہ تو اب جائے گا نہیں, اور اس میں دونوں کمپوننٹس اس میں آ جائیں گے, مینوفیکچرنگ کے بھی اور سروس جو کہ لوگوں کو وہ اپنا اسٹور ریٹیل اسٹور آپریشن پرووائڈ کرتے ہیں, سستی چیزیں. لیکن جو اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے ہمارے سامعین کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے وہ بہت آئیڈیل ہے. تو اس میں ایک نئے اکنامک بلاکس جو ہیں وہ یقیناً کریٹ ہوں گے, اور ان بلاکس میں نو ڈاؤٹ کہ افغانستان کا بھی ایک طریقے کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ پاکستان کا تو بہت بڑا بینیفٹ ہے, اگر پاکستان اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بھی اگر اس میں ڈیولپ کر لیتا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے.
پروجیکشنز کیا ہیں پاکستان جیسے ملکوں کے بارے میں اکانومی کے؟
اچھا, پروجیکشنز کا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو ریفر کروں گا جو آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے جو ایک اپنی پروجیکشن دی تھی ان کے اکانومسٹ نے. ان کی پروجیکشن یہ تھی کہ 2020 جو ہے اس میں تو تقریباً دنیا کی اکانومی ایز اے ہول مائنس میں جائے گی. پاکستان کی اکانومی چانسز ہیں کہ پلس ون سے لے کے مائنس تھری تک جانے کے چانسز ہیں پاکستان کی اکانومی کے بھی. لیکن جو 2021 اور 22 ہوگا وہ ایک ڈیولپمنٹل ایئر اس لیے کنسیڈر ہوگا کہ بہت سارے ملکوں کو جو لون کی پیمنٹس نہ کرنے کا جو ان کو انسینٹیو ملا ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سیونگز ہے, جس سیونگ کو اگر وہ ملک
اپنے اپنے ملکوں میں اگر انہوں نے ڈیولپمنٹل اور مینوفیکچرنگ پروجیکٹس میں اگر لگا دیا تو اس کے یقیناً بینیفٹ آپ یہ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول عوام تک پہنچ جائیں گے. چونکہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری
یہ بتائیے کہ وہ سیونگ کیسے ہیں, وہ تو لون میں اضافہ ہے, وہ تو آپ اس کو تو واپس تو کرنا پڑے گا آپ کو.
نہیں دیکھیں لون میں اضافہ بھی ہے لیکن اس میں آپ کو کم از کم وہ پیمنٹ اپنے ملک سے نکالنے چلی پڑے گی نا. اگر آپ $10 billion فرض کریں جیسے پاکستان میں اگر نکالنا تھا, اب وہ $10 billion اگر پاکستان سیو کر لیتا ہے تو آپ یقین کریں میں آپ کو یہ بڑی گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ہر تحصیل اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ 20-25 سمال انڈسٹریل یونٹس اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے لگا سکتے ہیں, اپنا انفراسٹرکچر آپ فردر اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سی پیک کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر بنتا چلا جا رہا ہے. بیسک چیز جو تھرڈ ورلڈ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنا جب بھی پیسہ یوٹیلائز کیا ہے انہوں نے اس پیسے کو ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں اس کا ریٹرن کچھ نہیں ملا اور ایک کامن آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اور پاکستان بھی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے اخبار ڈان کے مطابق امریکہ اور 5 وسطی ایشیائی ممالک نے باہم مل کر اقتصادی اور تجارتی روابط قائم کرنے کا عہد کیا ہے جو وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا اور یورپ سے جوڑ دیں گے. واشنگٹن میں اس ہفتے جاری ہونے والے ایک بیان میں ان ملکوں نے افغانستان میں صورتحال کو پرامن طریقے سے بحال کرنے کی کوششوں کی بھرپور مدد کا اظہار کیا, جس کے باعث جنوبی اور وسطی ایشیائی علاقوں میں اقتصادی روابط قائم کرنے کے مواقع پیدا ہوں گے. نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز اطلاع دی کہ ایران اور چین نے بھی دونوں علاقوں کو مربوط کرنے کے مشترکہ منصوبوں کا اعلان کیا ہے. اس کے تحت چین ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس کے ساتھ اقتصادی اور سیکیورٹی ساجداری قائم کر رہا ہے. پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے وزیراعظم عمران خان نے تعمیراتی صنعت کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت FYR نے فکس ٹیم رجیم کا اعلان کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ پیکج سے معیشت میں بہتری اور ملک میں رہائشی یونٹس کی ضروریات پوری ہو سکیں گی. پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی ترسیل روکنے کے اقدامات کی خلاف ورزی برتنے پر ملک کے 15 نجی بینکوں کو جرمانے عائد کیے ہیں. 1.68 crore کے عائد جرمانے صارفین کے مطلوبہ معلومات نہ رکھنے اور دیگر بے ضابطگیوں پر کیے گئے ہیں. پاکستان نے افغانستان کے تجارتی اشیاء بھارت برآمد کرنے کے لیے 15 July سے واہگہ بارڈر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واہگہ بارڈر کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ افغان حکومت کی خصوصی درخواست پر کیا گیا ہے. افغان حکومت کا پاکستان کے اس اقدام پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن افغان تجارتی برادری نے واہگہ بارڈر کو افغان برآمدات کے لیے دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی صوبے سمنگان میں مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت کے احاطے میں حملہ کیا ہے, جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں. سمنگان کی صوبائی حکومت کے ایک ترجمان صدیق عزیزی نے رائٹرز کو بتایا کہ پیر کے روز ہونے والا حملہ پیچیدہ نوعیت کا ہے, جس کی ابتدا ایک کار بم دھماکے سے ہوئی. صوبائی کونسل کے نائب سربراہ محمد ہاشم سروری نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ کار بم حملے میں صوبائی انٹیلیجنس شعبے کو ہدف بنایا گیا. حملہ اس وقت ختم ہوا جب 4 مسلح حملہ آور مارے گئے. طالبان نے سمنگان صوبے کے شہر ایبک میں کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حملے کا ہدف NDS کا صوبائی دفتر تھا. افغان طالبان نے خبردار کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کا عمل بین الافغان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتا ہے, جو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا. جبکہ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے طالبان کو ایک نئی پیشکش کی ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انہوں نے طالبان کو نئی پیشکش کی ہے۔ اس ضمن میں 592 مزید طالبان قیدیوں کی رہائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ جاوید فیصل کے مطابق طالبان کو بھی نئی فہرست فراہم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ طالبان حقیقی قیدیوں کی رہائی کے بجائے مبینہ طور پر ان افراد کی رہائی پر مضطر ہیں جو منشیات فروشی، غیر ملکی افراد، انسانی اور خواتین کے حقوق کی پامالی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ طالبان کے دوحہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغان حکومت کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے افغان حکومت کو فراہم کردہ فہرست میں تمام قیدی سیاسی ہیں، انہیں دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کے مطابق رہا کرنا چاہیے۔ دریاسنا طالبان نے جنگ بندی اور تشدد میں کمی سے متعلق افغان حکومت کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ طالبان انٹرا افغان مذاکرات شروع ہونے سے قبل لڑائی بند نہیں کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ یہ